الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 39 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ اس سلسلہ بیان کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اشرع بیان کیے ہیں. ان احکام اشرع کی ہر ہر پہلو سے ہم نے وضاحت کر دی. اب یہ آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی. یعنی آخر میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو دو چیزیں دی ہیں، ایک الحکمہ اور دوسرے الکتاب، اس الحکمہ ہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کی آیت قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر بیان ہوئی ہے. سورہ جمعہ میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے ان لوگوں پر یہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اندر پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے. یہ پیغمبر کیا کرتا ہے؟ یہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ، پاکیزگی، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ وہ ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو دو چیزیں بیان کر دیں، ایک حکمت، دوسرے قانون. عربی زبان میں جس طرح کتاب کا لفظ ہماری اردو کے لحاظ سے کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس آیت میں یہ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے. اس میں ظاہر ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون تو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کو پھر منضبط کر دیا ہے. انسان کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے یہ احکام اشرع پیچھے بیان ہوئے ہیں، یہ اخلاقی تعلیمات ہیں، لیکن ان میں سے بعض چیزیں عملی زندگی سے جیسے ہی متعلق ہوتی ہیں تو ایک طرح کے انضباط کا تقاضا کرتی ہیں کہ اب ان کو کسی قاعدے میں لے آیا جائے. جب انہیں قاعدے میں لایا جاتا ہے تو وہ قانون کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. یہ وہ قانون نہیں ہے جو ہم ملکوں میں، قوموں میں لوگوں کے لیے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے انضباط کا قانون. ہم نے جب اپنے پروردگار کی سچی معرفت حاصل کر لی، اس کو پہچان لیا، اس کا یہ منشا بھی معلوم ہو گیا کہ ہمیں اس دنیا میں اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھنا ہے، تو انضباط کی ضرورت پڑی. شریعت اصل میں وہی انضباط. دنیا میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں سیاست کے لیے، معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، وہ دنیوی قوانین ہیں. انسان اپنے تجربات سے بناتا رہتا ہے، ان میں تبدیلیاں بھی کرتا رہتا ہے، ان کا ہماری اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک بڑا حصہ، یہ کہیے کہ بنیادی حصہ، حکمت ہے. حکمت میں ایک عامی کے طور پر بھی یہ بات تو آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی معرفت، اس کائنات کا مقصد، انسان کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا سنن ہے، یہ سب چیزیں تو ظاہر ہے کہ آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حکمت ہے. بعض اوقات اخلاقیات کے بارے میں تردد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس شرعی انضباط کے ساتھ بھی ملے جلے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہاں اس لیے رہنمائی فرما دی ہے کہ یہ بھی حکمت ہے، اور اگر ان کو ایمان کے ساتھ متعلق کر کے دیکھیے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان کی فرع ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی سچی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کی صفات کے صحیح شعور کے بغیر اس سے کوئی تعلق نہیں قائم کر سکتے. اور صفات کا یہی شعور ہے جو ہمارے حادثہ اخلاقی سے متعلق ہو کر خود ہمیں یہ احساس دیتا ہے کہ اب تمہیں بھی یہ کرنا ہے. تو اس لیے یہ ایمان کی فرع ہے. چنانچہ فلسفے کی جب ابتدا ہوئی تو اس میں ما بعد طبیعت اور اخلاقیات ہی کو اصلاً فلسفہ کہا جاتا. فلسفہ کیا ہے؟ حکمت سے محبت. تو اس میں حکمت در حقیقت ایمان و اخلاق ہی ہیں. باقی چیزیں تو بعد کے زمانوں میں پھر اس سے متفرع ہوتی رہیں، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے دوسرے علوم و فنون اپنی الگ حیثیت متعین کر چکے ہیں. اب سیاسیات کا مطالعہ سیاسیات کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، معاشرت کے بارے میں بہت سی چیزیں بالکل الگ سے سمجھی سمجھائی جاتی ہیں، سماجیات نے ایک الگ علم کی حیثیت اختیار کر لی ہے، نفسیات بھی سیرت و کردار کا علم بن گئی ہے، ایسے ہی دوسرے علوم و فنون ہیں. لیکن فلسفے کا اطلاق اگر کیا جا سکتا ہے تو اب بھی ما بعد طبیعت اور اخلاقیات ہی پر کیا جاتا ہے، یعنی میٹا فزکس اور ایتھکس. تو قرآن نے بھی حکمت کا اطلاق انہیں دونوں چیزوں پر کیا ہے. اس کے بعد پھر آگے قانون ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں. معاف کیجیے، تو میرے نزدیک یہ آیت ہے جس نے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بیان کر دیا ہے کہ اخلاقیات حکمت ہی کے تحت رکھی جائیں گی. میں پھر عرض کر دوں کہ اشتباہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کی نوعیت بھی احکام کی سی ہے. تو شریعت کے احکام میں اور اخلاقی احکام میں یہ فرق کیا ہے کہ یہ حکمت ہے اور وہ شریعت ہے. چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ قرآن نے آخر میں واضح کر دیا ہے کہ اخلاق ایمان کی فرع ہے، اور قرآن کی تقسیم کے مطابق تمام اخلاقی احکام الحکمہ ہی کے تحت آتے ہیں. انہیں الکتاب کے زیر عنوان یعنی شریعت کے زیر عنوان اس وقت لایا جائے گا جب ان سے متعلق کوئی قانون بیان ہوگا. میں نے اپنی کتاب میزان میں دین حیثیت مجموعی بیان کیا ہے. وہاں دو ہی حصوں میں کتاب کو تقسیم کر دیا ہے، ایک الحکمہ دوسرے الکتاب. الحکمہ میں دو ہی ابواب ہیں، ایمانیات اور اخلاقیات. اس کے بعد الکتاب ہے، اس میں پھر 10 عنوانات کے تحت شریعت بیان کی گئی ہے. یعنی جب یہی چیزیں جو الحکمہ میں بتا دی گئی ہیں یہ ایک ضابطے کی ایک قاعدے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور اس سے گویا میری زندگی میں میرے پروردگار کے تعلق سے انضباط پیدا ہوتا ہے. میں اپنے پروردگار کے تعلق سے اس انضباط کو قبول کرنے سے کبھی کبھی انکار کر دیتا ہوں. یہ انکار قولی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے. اس کے کچھ نتائج دنیا میں نکل آتے ہیں. جب وہ دنیا میں نکلتے ہیں تو اللہ کے عقاب کا میں مستحق ہو جاتا ہوں. جس طریقے سے آخرت کی دینونت کا ایک حصہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب پیغمبر زمین پر آتا ہے، اسی طرح اس کی ایک فرع خود میرے لیے عام حالات میں بھی باقی رہتی ہے. وہ یہ کہ میں نے اپنے پروردگار سے جو عہد باندھا اور پھر اس کا اقرار کیا اور اس کی سچی معرفت کے ساتھ گویا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کر لی، پورے شعور کے ساتھ بیعت کر لی کہ میں اب ان اخلاقی حدود کو نہیں توڑوں گا، ان میں خاص طور پر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں ان کا میں اگر ارتکاب کرتا ہوں، اور مسلمانوں کا کوئی معاشرہ موجود ہے اور اس میں مسلمانوں ہی کے پاس نظم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کا ایک حصہ یہاں مجھ پر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہ ریاست سے متعلق ہے۔ معاشرتی زندگی کا عقاب اور سزائیں بھی اسی اصول پر ہیں، ان میں سے کسی چیز کا تعلق بھی اس سیکولر سیاست یا معیشت یا معاشرت سے نہیں ہے جو ہمارے گرد و پیش پہ پھیلی ہوئی ہے، جس میں حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں۔ اس کا فرق ہمیشہ سمجھ لینا چاہیے۔ اسی کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے جب چوری کی سزا بیان کی ہے کہ جزام بما کسبا نکالم من اللہ، تو یہ اصل میں نکالم من اللہ ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندہ مومن کو خدا نخواستہ کبھی اس سے سابقہ پیش آ جائے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اب میرا کفارہ، اور اسی جذبے سے ان کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ وہ الفاظ بڑے دل نواز ہیں جو اس خاتون نے بولے ہیں جو اپنا اقرار خود کرنے کے لیے حضور کے پاس آئی۔ اس نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، بس یہ پاک کر دیجئے ہے جو دل کی گہرائیوں سے اگر ایک صدا بن کے اٹھتا ہے تو پھر اس کے کچھ کفارے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے کہ عبادات میں مقرر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر زہار کا کفارہ ہے، یہ خدائی سزا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اگر خواتین قنوت سے انکار کر دیں جو خدائی اسکیم کا حصہ ہے، ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ہمارے لیے سزائیں ہیں، ان کو دنیاوی سزاؤں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی، یعنی یہ وہ حکمت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ یہ احکام عشرہ وہ فضائل و رذائل ہیں جن میں سے فضائل کو تمہیں اختیار کرنا ہے اور رذائل سے بچنا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک بڑا سوال قرآن مجید کے مطالعے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے، کیونکہ بڑی بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش نکفر عنہم سیئاتہم، وہ لوگ جو فواحش کے اور اسم کے کبیرہ سے بچ جاتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یا سیئات کو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتے ہیں، نکفر عنہم سیئاتہم، بلکہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے بڑی بشارت ہے، ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ تو میں اس سے پہلے توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ جو 10 باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں، کبیرہ گناہ ان کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ان کی خلاف ورزی کی جائے گی تو یہ بڑا گناہ ہوگا، اور اس سے ہر آدمی کو بچنا ہے۔ اسی لیے ان کو احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس کہیے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اب اس سلسلہ بیان کو ختم کیا ہے۔ اس کو ابتدا سے دیکھیے تو اس کی ابتدا شرک کے معاملے میں تنبیہ سے ہوئی تھی، یعنی شرک یہ وہ چیز ہے کہ جو علم میں آلودگی پیدا کر دے گا، اور علم میں آلودگی پیدا ہو جائے تو عمل کی آلودگی کو دور کرنا ہی ممکن نہیں رہتا۔ تو اس لیے ابتدا وہاں سے کی تھی، خاتمہ بھی اسی پر کیا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیا۔ ابتدا بھی یہاں سے، انتہا بھی یہاں سے۔ تو اس سے یہ بتایا کہ جس طرح عملی زندگی کا احاطہ نماز کرتی ہے اور وہ پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہے، اسی لیے کہا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ 5 وقت کی نماز اللہ کو یاد دلاتی رہتی ہے، متنبہ کرتی رہتی ہے، روکتی رہتی ہے، ایک وائز کی طرح کہیں گردن پکڑ کے منع نہیں کر دیتی، بتاتی رہتی ہے کہ اللہ کے بندے ہو تمہیں ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کے علم و عمل کو جو چیز پاکیزہ رکھتی ہے وہ توحید پر سچا ایمان ہے، توحید پر سچا ایمان جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ اسی لیے یہاں پر جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ چونکہ ہماری پوری زندگی کا اخلاقی پہلو سے احاطہ کرتے ہیں، جو زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے، جو مذہب کی تعلیم کی بنیاد ہے، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باقی کوتاہیاں سب معاف ہو سکتی ہیں لیکن انسان کے اخلاقی وجود کی آلودگی، اس کے ساتھ جنت میں انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بتا دیا ہے کہ شرک کے قریب نہ جاؤ۔ یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑو اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ تو اس طرح شرک کی تنبیہ پر یہ احکام عشرہ ختم کر دیے۔ اب شرک کی تنبیہ پر ختم ہوئے ہیں تو مخاطبین کون ہیں؟ مخاطبین ابھی یعنی بنی اسرائیل جب نازل ہو رہی ہے، وہی مشرکین عرب ہیں، ان سے بات چل رہی تھی، کلام کا رخ اس طرف ہوا اور احکام عشرہ بیان ہوئے، شرک سے پدا کی، شرک ہی پر تنبیہ کر کے ان کو ختم کیا اور پھر وہی مضمون لے لیا۔ افاسفکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ تم لوگوں پر تعجب ہے، پھر کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹیوں کے لیے خاص کیا، اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لیں۔ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ انسان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے تضادات پر اسے توجہ دلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ وہ صحیح جگہ پر آ کر سوچے۔ انسان کے بڑے مسائل میں سے یہ مسئلہ شاید سب سے بڑا قرار دیا جا سکے کہ وہ اپنے تضادات سے ہم آہنگی پیدا کر کے جیتا رہتا ہے، یعنی وہ تضادات اخلاقی پہلو سے بھی ہوتے ہیں، رویوں میں بھی ہوتے ہیں، طرز عمل میں بھی ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ مذہب اور دنیا کے معاملات میں بھی ہوتے ہیں۔ ہر جگہ یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تضادات سے پاک فکر اور تضادات سے پاک عمل، یہی ہدف ہے جس کو حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ یعنی میں نے اگر کوئی علمی خدمت انجام دی ہے انسان کی حیثیت سے تو میرا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ میری بات زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہو، یعنی اصل اور فرع کے ساتھ اس کا تعلق بالکل درست قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی شان ہی یہی بیان کی ہے کہ اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پھر اس میں تضادات نظر آتے جگہ جگہ۔ انسان کو بھی یہ صحیح کرنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تضادات سے پاک کر لے۔ علم میں حسن اسی سے پیدا ہوتا ہے، کوئی صحیح ڈسکورس اسی سے وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں کوئی نیا فکر پیدا کیا ہے ان کو زندگی کے آخری مرحلے تک سب سے زیادہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے فکر میں اصل اور فرع کے تعلق میں کسی جگہ کوئی تضاد باقی نہ رہ جائے، اس کو دور کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ یہی معاملہ عمل کا ہے، یعنی میں نے اپنے پروردگار کو مان لیا، میں نے اللہ کے پیغمبر کو اپنا پیغمبر سمجھ لیا، تو اب اس کے بعد میرے تمام معاملات کو میرے اس علم یا میرے اس ایمان سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یہی میری سعی و جہد ہے، یہی کوشش ہے میری، آپ کی، ہر ایک کا یہی ہدف ہونا چاہیے کہ میں اپنے فکر کو بھی تضادات سے پاک رکھنے کی صحیح کروں گا اور میں اپنے عمل کو بھی تضادات سے پاک رکھنے کی صحیح کروں گا۔ اگر میں نے کسی چیز کو ابھی مانا نہیں ہے، غلطیاں کر رہا ہوں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ماننے والے کے لحاظ سے غلطیاں ہوں لیکن نہ ماننے والے کے لحاظ سے وہ ہم آہنگ ہوں گی بالکل۔ تو اس لیے ہمیشہ جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ میں مانتا کیا ہوں اور میں کرتا کیا ہوں، اور میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں اصل اور فرع کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ جائزہ لیتے رہیں تو فکر بھی پاکیزہ ہوتا رہتا ہے، یعنی بتدریج پاکیزہ ہوتا رہتا ہے۔ بالکل ابتدا ہی میں پاکیزہ فکر پیش کر دینا یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ انسان تو سی و خطا سے گزرتا ہے، ٹرائل اور ایرر، وہ چیزوں کو پہلے اصول میں جاننے کی صحیح کرتا ہے، پھر یہ کہ گرد و پیش کے فرو ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنے میں بعض اوقات برسوں لگ جاتے ہیں، اور اس میں پھر آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہم پیوند لگا رہے ہیں، اس کو پاکیزہ بناتے چلے جاتے ہیں، تو جتنا بنانے میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اتنا ہی اس کا فکر پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں بھی یہی تھا کہ ایک طرف تو صورتحال یہ تھی کہ کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو قرآن مجید نے دوسری جگہ تصویر کھینچی ہے کہ چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اس سے تو زیادہ اچھا یہ تھا کہ زمین میں گڑ جاتے، اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ بعض شکی القلب، یہ نہیں کہ سب لوگ ایسا کرتے تھے، بعض شکی القلب تو بیٹیوں کو مار دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا کہ اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ صورتحال اپنی بیٹیوں کے بارے میں تھی۔ اب شرک پیدا ہوا، شرک کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اقوام جن کی ابتدا پیغمبروں سے ہوئی ہے، یعنی جن کے ہاں پیغمبروں کی روایت بہت ماضی میں نہیں چلی گئی، ابتدا تو سب کی پیغمبروں سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہمارے ابو الآبا سیدنا آدمی پیغمبر تھے، لیکن فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے جس کو فترت کہتے ہیں، بعض قوموں میں یہ فاصلہ بہت بڑھ گیا، یعنی پیغمبر تاریخ کے لحاظ سے گم ہو گئے، جس کی مثال ہمارے ہاں ہندوؤں کا معاشرہ ہے، اور بھی بعض اقوام ہیں، یہ جو یافس کی جتنی اولاد ہے ان کے ساتھ بھی بالکل یہی صورتحال ہے، یعنی وہ اپنے پیغمبروں کی تاریخ سے بہت دور جا پڑے ہیں، پیغمبر آئے کسی زمانے میں لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت وہاں نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو جن کے ہاں یہ صورت پیدا ہوتی ہے، وہاں جب ہم شرک کو دیکھتے ہیں تو خود شرک کئی مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، یعنی ایک فکر پیدا ہوا اور پیدا ہو کے کئی مرحلوں سے گزر گیا، اس میں وہ میتھالوجیز پھر وجود میں آتی ہیں جو مثلا ہم مصر میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر یونان میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہندوستان میں دیکھتے ہیں، یا مشرق بعید کے بعض ملکوں میں بھی، جاپان وغیرہ میں بھی آپ کو اس میتھالوجی کی روایات ملتی ہیں۔ وہاں پیغمبروں سے بہت کی وجہ سے، ان کے زمانے سے بہت دور ہو جانے کی وجہ سے، پیغمبرانہ تعبیرات ختم ہو چکی ہیں، اور شرک نے بجائے خود ایک مذہبی روایت کی حیثیت اختیار کر لی ہے، جس میں ایسی شخصیات وجود میں آ چکی ہیں جن کا رشتہ پیغمبروں کی تعلیم سے دریافت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ خود ہمیں معلوم ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جو تجدید کی تحریکیں اٹھیں، خاص طور پر پچھلی دو صدیوں میں بڑی تحریکیں اٹھیں، وہ اسلام کے اثر سے بھی اٹھیں اور ہمارے ہاں کا جو صوفیانہ کلچر ہے اس سے بھی پیدا ہوئیں۔ ان میں سے اگر بعض تحریکوں کا مطالعہ کریں تو وہ سب پیغمبروں سے رشتہ جوڑنے کی صحیح کر رہی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ہاں فلاں شاید وہ ہیں اور فلاں شاید وہ ہیں، لیکن بالعموم اس کے لیے کوئی تاریخی شواہد متحقق پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی وہ زیادہ تر قیاسات بن کے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جنہوں نے ویدوں پر کام کیا ہے، وہ بعض آیات کی اس طرح کی توجیحات کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے تو بڑا مشکل ہے کہ ان کو وہاں ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بالکل برخلاف، جہاں پیغمبروں کی روایت موجود ہے وہاں شرک وہ صورت کبھی اختیار نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں شرک کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں نا لوگ، یہ بنی اسماعیل ہیں یہ بھی مانتے ہیں، اور بنی اسرائیل وہ بھی مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی پیغمبروں کی روایت موجود ہے، پیغمبروں کے نام موجود ہیں، ان سے تعلق موجود ہے، کتابیں موجود ہیں۔ ان کے ہاں بعد کے زمانوں میں تو کوئی پیغمبر نہیں آئے، لیکن بہرحال ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ اپنا تعلق رشتہ بہت فخر کے ساتھ جوڑتے تھے، ان کی پوری تاریخ معلوم ہے، ان کے ہاں مسلم حنیف لوگ پائے جاتے تھے، دین حنیفی کی تعبیر تھی، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھی، حج تھا، یہ ساری عبادات پہلے سے کر رہے تھے اسی طریقے سے۔ تو یہاں چونکہ مذہبی روایت، یا آپ یہ کہیے کہ اللہ کے دین کی روایت موجود تھی، اس میں اس طرح کا فطرت کا زمانہ نہیں آیا تھا جس طرح کا باقی قوموں میں آ گیا، تو یہاں شرک اسی صورت میں موجود تھا جہاں سے وہ اصلاً پیدا ہوا ہے. اصلاً کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اصلاً پیدا ہوتا ہے فرشتوں کے بارے میں بعض حدود سے متجاوز تجاوز, کیونکہ فرشتوں کا تعارف پیغمبر کراتے ہیں, انہی سے پیدا ہوتا ہے. پھر خود پیغمبر, یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ انسانوں میں منتخب کر لیے جاتے ہیں. ان پیغمبروں کے بعد پھر ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر پیدا ہونے والی بڑی شخصیات. تو مسلمان قوموں میں شرک اسی طرح ہوتا ہے ہمیشہ, اس سے مختلف ہو نہیں سکتا. جب زمانہ بہت آگے گزر جائے, روایات بالکل ختم ہو جائیں, تاریخ گم ہو جائے, جیسے کہ گم ہوتی رہی ہے اس سے پہلے, تو پھر وہ شکل اختیار کرتا ہے. عربوں کا شرک وہ نہیں تھا جو آپ کو مصریوں کے ہاں یا ہندیوں کے ہاں یا اسی طریقے سے یونانیوں کے ہاں نظر آتا ہے. یہ وہ شرک تھا جو ہمارے ہاں ہے اس وقت. بس اتنا فرق یہ ہے کہ اب ہم ملائکہ کے بارے میں ذرا محتاط ہو گئے ہیں, باقی ساری باتیں اسی طرح موجود ہیں. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تصورات پیدا ہوئے, یہاں تک کہ پوری تصوف کی تحریک نے حقیقت محمدیہ کی ایک پوری تعبیر ایجاد کی ہے, جس میں رسول اللہ بحیثیت محمد بن عبداللہ محض ایک ظہور بن جاتے ہیں. یعنی ایک پوری کی پوری تعبیر ہے جو تنزلات ستہ میں بیان کی جاتی ہے, اور پھر وہی چیز جب عوام تک پہنچتی ہے تو وہ صورت اختیار کر لیتی ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. پھر عہد اور احمد کے پردے اٹھتے ہیں, کبھی ڈالے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوا, اور جو لوگ اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں بڑے لوگ ہیں, غیر معمولی لوگ ہیں, جنہوں نے کچھ ریاضت کا طریقہ اختیار کر لیا, کچھ صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہوئے, وہ زندگی اختیار کر لی, اور پھر الہام, اللہ تعالیٰ سے تعلق, ملائے اعلیٰ سے براہ راست اخذ کرنے کے تصورات آ گئے. اخذ کرنا, وہی پانا, الہام پانا, وہ بھی مذہبی روایتی کے اندر موجود ہے. اس کو وہاں سے اٹھا کر جب ان لوگوں سے متعلق کیا گیا ہے تو پھر ان میں سے بھی کوئی غوث ہے, کوئی کتب ہے, کوئی ابدال ہے, وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس سب کو سمجھ لیں اور پھر دیکھیں کہ جو عرب ہیں ان کو یہ بات کیا کہی ہے اللہ تعالیٰ. فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا. یعنی یہ کیسی حماقت ہے, ذرا غور کرو کہ جب اپنے تعلق سے بیٹیوں کا ذکر آئے تو مرنے کے لیے تیار, اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانا چاہے تو یہ کہا کہ یہ فرشتے کیا ہیں یا اللہ کی بیٹیاں. تو یہ تضاد فکر ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے. یعنی اس کا کوئی تعلق بیٹیوں یا عورتوں پر تبصرہ کرنا نہیں ہے, مخاطبین کو یہ بتانا ہے کہ ذرا کبھی اپنی حماقتوں کا جائزہ بھی لے لیا کرو, کیا باتیں کرتے ہو تم. فرمایا کہ تم لوگوں پر تعجب ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی ہی سنگین بات کہتے ہو. یہ کیا بات ہے جو تم نے کہی ہے؟ خدا کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں, اس کے بھی شان شان ہے کہ وہ بیٹیاں یا بیٹے بنائے. تو ادھر مسیحیوں نے بیٹا بنا لیا, چلیے پھر بھی ایک ہی رکھا. تم نے تو سب فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے لیا ہے. تو یہ جو لات عزا ہیں یہ سب فرشتوں کے بت تھے. بت تو اس کے بعد جب کسی کو بنا لیا جاتا ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے. وہ علامت قبر بن جائے, وہ کوئی لاٹھ بن جائے, وہ کوئی بت بنا لیا جائے, اصل چیز بت نہیں ہوتا. کوئی بتوں کی پرستش دنیا میں کرتا ہی نہیں ہے. ان کے پیچھے تصورات ہیں جن کی علامت اسے قرار دے دیا جاتا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اوپر کی ہدایات شرک کی تردید پر ختم ہوئی ہیں. اسی سے بات کو آگے بڑھایا اور ان کی دوہری حماقت پر توجہ دلائی ہے کہ اول تو خدا کے شریک ٹھہرا کر حماقت کے مرتکب ہوئے. یعنی یہ بات کہ خدا کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, یہی حماقت کوئی چھوٹی حماقت نہیں تھی. پھر اس پر مزید ستم یہ کیا کہ خدا کے لیے اس چیز کا انتخاب کیا جسے اپنے لیے گوارا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اب تضاد فکر کی طرف توجہ دلائے. یعنی انسان اصل میں کس طرح جیتا ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ لمحے بھر پہلے کیا گفتگو کر رہا تھا, کس سیاق میں, اور اب اسی سیاق میں کیا گفتگو کر رہا ہے. ہماری عملی زندگی میں اس کے بعض اوقات بڑے خوبصورت نمونے سامنے آتے ہیں. مجھے خود بارہا اس کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملا ہے. ایک ماں اپنی بیٹی کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے کہ اس کو شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, اور شوہر کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور شوہر سے کیا توقعات. ایک لمحے کے بعد وہی گفتگو وہ بہو کے بارے میں کرتی ہے، وہی گفتگو بالکل مختلف ہوتی، دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو وہاں مقدمات ہیں وہ یک بہ یک تبدیل ہو جاتے ہیں. میں نے ایک ماں کو، اور بہت اچھی ماں کو، مذہب سے محبت رکھنے والی ماں کو، ایک لمحے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا یہ تمہاری بیوی بیٹے سے ہر ہفتے جا رہی ہوتی ہے، اور دوسرے لمحے میں دوسرے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ یہ عجیب آدمی ہے، دو تین دن بعد بھی میری بیٹی کو ملنے نہیں آنے دیتا. یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تضاد فکر ہے، یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اسی تضاد فکر کو آپ بہت بڑے پیمانے پر سیاسی تصورات میں دیکھتے ہیں. ایک آدمی جن تصورات کی بنیاد پر اپنے رہنما کے بارے میں اور اپنے محبوب لیڈر کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لمحے بھر میں وہ سارے کے سارے تبدیل ہو جاتے ہیں جب دوسرے محبوب لیڈر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو یہ تضاد ہے جو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. ان کو بھی اسی پر توجہ دلائیے کہ نہ علم میں تضاد ہونا چاہیے نہ فکر میں تضاد ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.